السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بج چکے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
چین پاکستان اقتصادی راہداری کا نام لیے بغیر امریکی وزیر دفاع کی طرف سے منصوبے کے مخالف بیان. ایسے بیانات علاقائی تقسیم کا باعث بن سکتے ہیں. سینیٹر مشاہد حسین کی voa سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
بھرپور کوششوں کے باوجود ڈینگی کے مرض پر پوری طرح قابو نہ پایا جا سکا. ایک ماہ میں ڈینگی سے مرنے والوں کی تعداد 45 تک پہنچ گئی. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد.
پاکستانی کشمیر میں زلزلے کے 12 برس بعد بھی زلزلہ متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو مکمل نہ ہو سکی. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل.
اور عالمی خبروں میں امریکی حکومت اور خود مختار تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا آئندہ چند روز تک بلسٹک میزائل کا تجربہ کر سکتا ہے. اور امریکہ نے ایک طویل عرصے سے سوڈان پر عائد معاشی تعزیرات اٹھا لی ہیں. اور خبروں کی سرخیوں کے بعد آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میزبان بہجت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ ہیں. پاک چین اقتصادی راہداری کے درمیان ایک تنازع علاقے کے بارے میں امریکی کانگریس کو مطلع کیا گیا ہے کہ اس علاقے کا بھارت بھی دعوے دار ہے. پاکستان نے سرکاری طور پر ابھی اس پر اپنی رد عمل کا اظہار نہیں کیا, تاہم پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ چین کا ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ ایک متنازع علاقے سے گزرتا ہے اور ان کے بقول اسی لیے ایسے منصوبے شروع کرنے کے اپنے مضمرات ہو سکتے ہیں. امریکی وزیر دفاع نے یہ بات رواں ہفتے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں ایک بریفنگ کے دوران کہی. اگرچہ جم میٹس نے پاکستان میں تعمیر ہونے والی اربوں ڈالر سے زائد مالیت کی چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کا نام لیے بغیر یہ بیان دیا ہے, لیکن سی پیک ایک بڑے چینی منصوبے ون بیلٹ ون روڈ یعنی ایک پٹی اور ایک شاہراہ کا حصہ ہے جو گلگت بلتستان سے گزر کر چینی شہر کاشغر کو پاکستان کے ساحلی شہر گوادر کے ساتھ جوڑ دے گا. واضح رہے کہ بھارت یہ کہتے ہوئے اس منصوبے پر معترض رہا ہے کہ یہ راہداری ایک ایسے علاقے سے گزرتی ہے جو متنازع ہے. تاہم اسلام آباد نئی دہلی کے اس اعتراض کو مسترد کر چکا ہے. پاکستان کی طرف سے امریکی وزیر دفاع کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. اور پاکستانی دفتر خارجہ کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بیان کو پوری طرح دیکھنے کے بعد اس پر اپنا رد عمل دیں گے. چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق پارلیمان کی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر مشاہد حسین سید نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ون بیلٹ ون روڈ کا محور صرف جنوبی ایشیا نہیں ہے, بلکہ ان کے بقول یہ دنیا کے کئی خطوں کو ایک دوسرے سے اقتصادی طور پر مربوط کرنے کا منصوبہ ہے.
میرے خیال میں یہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو بنیادی فوکس ہے وہ تو صرف جنوبی ایشیا نہیں, گو کہ سی پیک اس کا محور ہے, لیکن ایک جز اس کا یہ جو مخالفت اور ڈسپیوٹ ٹیریٹری کا اشارہ کیا ہے اس سے ان کی جو ہندوستان نواز پالیسی ہے جو ایک ستون ہے صدر ٹرمپ کے جنوبی ایشیا کی اسٹریٹجی کا وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کڑیاں ضرور ملتی ہیں 21 اگست کا جو صدر ٹرمپ کا بیان ہے اور جو پرسوں سیکرٹری ڈیفنس میٹرز کا بیان ہے.
مشاہد حسین نے مزید کہا کہ ایسے بیانات نہ صرف علاقائی تقسیم کا باعث بنیں گے اور ان کی وجہ سے نہ صرف پاکستان اور بھارت بلکہ پاکستان اور امریکہ اور چین اور امریکہ کے درمیان بھی تناؤ کی فضا پیدا ہو سکتی ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نادر موقع تھا امریکہ کو کہ اچھا انیشیٹو جو 21ویں صدی میں ایک ڈیولپمنٹل انیشیٹو ہے, ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے, جس میں لوگ خود اپنی رضامندی کے ساتھ علاقائی تعاون قائم کر رہے ہیں جس سے کشیدگی کم ہوگی اور اقتصادی تعلقات بھی بڑھیں گے, اس کی مخالفت کرنے کا ایک نظریاتی صرف جواز ہے اور سیاسی جواز ہے اسٹریٹجک امریکہ کی طرف سے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پالیسی بڑی دور اندیشی کے بجائے بڑی شارٹ سائٹڈ پالیسی ہے.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 21 اگست کی افغانستان اور خطے سے متعلق پالیسی کے اعلان کے بعد اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات میں سرد مہری دیکھی گئی تھی. تاہم حالیہ ہفتوں میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے اعلیٰ سطح کے رابطوں کو مبصرین ایک خوش شائن پیش رفت قرار دے چکے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان اور چین کے تعلقات نئے نہیں, چین میں دوستی کو آل ویدر فرینڈشپ کہتا ہے، اور کئی موقعوں پر چین نے پاکستان کا ساتھ دے کر یہ ثابت بھی کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے نئے معاہدے سی پیک کے تحت چین نے پاکستان میں مختلف پروجیکٹس میں $40 بلین سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سرمایہ کاری سے پاکستان کی معیشت پر کس طرح اثر پڑے گا اور پڑوسی ملکوں سے پاکستان کے تعلقات کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ امریکہ کا اس معاہدے کے بارے میں کیا رد عمل ہے؟ جانتے ہیں ہمارے نمائندہ سحر ماجد سے۔
چین کا دعویٰ ہے کہ سی پیک کی مدد سے وہ پاکستان کو اگلے 3 سے 5 سال میں معاشی طور پر مستحکم بنانا اور جنوبی ایشیا میں اسے ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔
سی پیک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے، اور پاکستان میں اپنے دوسرے پروجیکٹس کی طرح چین سی پیک کو بھی کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔
لن وینگ چین سے شائع ہونے والے اخبار چائنا بزنس نیوز سے منسلک ہیں اور چین کی خارجہ پالیسی پر ریسرچ کرتی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں واقع تھنک ٹینک ایسٹ ویسٹ سینٹر میں ایک فورم پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے تحت چین پاکستان کے 4 اہم سیکٹرز میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے: توانائی، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، انڈسٹریل کوآپریشن اور گوادر۔ سی پیک پروجیکٹ کی بنیاد پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں رکھی گئی تھی۔ کیا ان کی برطرفی کے باعث چین کے سرمایہ کاروں کا اعتماد اس پروجیکٹ سے اٹھ جائے گا؟ ڈینیل مارکی جانس ہاپکنز یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ان کا کہنا ہے:
میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے نہ ہونے سے چین اور پاکستان کے درمیان معاشی سرگرمیوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نواز شریف چین کے ساتھ کام کرنے کے بہت خواہش مند تھے، اور ان کے نہ ہوتے ہوئے بھی پی ایم ایل این ہی حکومت میں ہے۔ چین کی حکومت ایسی پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرنا پسند کرے گی جس کے فوج کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں۔
Working with a Pakistani government that has a better relationship with the Pakistani army.
سی پیک کے تحت چین کل 19 پروجیکٹس میں اگست 2017 تک $18.5 بلین انویسٹ کر چکا ہے۔ افغانستان کے مسئلے پر پاک امریکہ تعلقات میں حالیہ تناؤ سے اگر پاکستان کا جھکاؤ چین کی جانب مزید بڑھتا ہے تو اس سے امریکہ اور چین کے تعلقات پر کس طرح اثر پڑے گا؟
امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری سے امریکہ کے لیے بھی پاکستان کے کمرشل سیکٹر میں دروازے کھلیں گے، اور اگر پاکستان میں امن قائم رہتا ہے تو اس سے امریکہ اور چین دونوں کو ہی فائدہ ہوگا۔
پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری پڑوسی ملک بھارت کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ جاؤ ہائے چائنا میں سنگوا یونیورسٹی میں اسکالر ہیں، ان کا کہنا ہے:
بھارتی حکومت سی پیک کے خلاف تھی، لیکن یہ پروجیکٹ بھارت کے لیے نہیں ہے کیونکہ چین ایک دوسرے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس میں بھارت اور میانمار شامل ہیں۔ بھارت نے سی پیک میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن ان کا تجویز کردہ روڈ پروجیکٹ چین کے پیش کردہ منصوبے سے مختلف ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک میں سی پیک کے معاملے میں تعاون مشکل ہے۔
بعض امریکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یوں تو امریکہ کو سی پیک پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر سی پیک کے ذریعے چین اپنی فوجی طاقت کو بڑھا کر بحیرہ عرب تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ آنے والے وقت میں امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ نے دینی رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر جہاد کے فتوے جاری کرنے والوں کی مذمت کریں۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اسلامی ملک میں جہاد کا اعلان ریاست کا حق ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی منظوری کے بعد سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف نکتہ چینی اس بیان کا باعث بنی۔ اسلام میں جہاد کے تصور اور مغرب میں جہاد کو انتہا پسندی کی علامت سمجھے جانے پر وفاق المدارس کے جنرل سیکرٹری قاری محمد حنیف جالندری سے مدثرہ منظر کی گفتگو کی رپورٹ پیش خدمت ہے۔
احسن اقبال نے کہا کہ سوشل میڈیا پر فتوے جاری کرنے والوں کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ملک میں جہاد کا اعلان ریاست کا حق ہے۔
کسی بھی ریاست کے اندر جہاد ڈکلیئر کرنا اسلامی ملک کے اندر، یہ بھی ریاست کا حق ہے۔ وہاں یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ یہ پالیسی بتائے کہ کس کا کہاں جہاد واجب ہے اور فرض ہے۔ یہ کسی ہر محلے میں مسجد سے فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا۔
وزیر داخلہ نے زور دے کر کہا کہ سوشل میڈیا پر جس انداز میں فتوے جاری کیے جا رہے ہیں، آئین اور قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ فتویٰ جاری کرنے کا اختیار ہر مذہبی رہنما کو بھی نہیں ہوتا۔ وفاق المدارس کے جنرل سیکرٹری اور ممتاز عالم دین قاری محمد حنیف جالندری کہتے ہیں، مفتی کہلانے کے لیے ضروری تعلیم اور اہلیت کا ہونا لازم ہے۔
ہر کس و ناکس کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے. جیسے ہر شخص ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, ہر شخص انجینئر نہیں ہو سکتا, ہر شخص جو ہے وہ مفتی نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ کوئی علم دین کا رکھتا ہو تو اس کے لیے بھی اس کو اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ فتویٰ ایک علیحدہ فن ہے اور اس کے لیے علیحدہ شرائط ہیں. ملک کا سربراہ مفتی بن جائے اور اس کے پاس یہ علم ہو تو پھر وزیر اعظم اور صدر بھی فتویٰ دے سکتا ہے, لیکن پہلے وہ فتوے کی شرائط پر پورا اترتا ہو. اور پارلیمنٹ بھی اس وقت دے سکتی ہے جب پارلیمنٹ میں مفتی موجود ہو, ورنہ بہرحال فتویٰ دینا تو مفتیوں کا کام ہے. حکومت بھی اگر قرآن و سنت کا کوئی حکم معلوم کرنا چاہے گی تو ان کو اہل فتویٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جیسے وزیر اعظم اور صدر اور پارلیمنٹ کے ممبران کو علاج کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی, یہ نہیں کہ وہ خود اپنا علاج شروع کر دیں.
جہاد کا تصور اسلام میں برائی کے خاتمے سے منسلک ہے, خواہ وہ برائی ذاتی ہو یا اجتماعی, مگر اس کی اصل صورت کیا ہے؟ قاری محمد حنیف جالندری نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا,
جہاد کا لغوی معنی تو ایک جدوجہد ہے, سٹرگل ہے, اور اسلام کی اصطلاح میں جہاد کی کئی معنی بھی ہیں اور اس کے کئی اقسام بھی ہیں. غربت کے خلاف جدوجہد کرنا, بے روزگاری کے خلاف کرنا, جہالت کے خلاف کرنا اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا, یہ تمام اسلام کی اصطلاح میں اور شریعت کی اصطلاح میں جہاد ہیں. چنانچہ ایک موقع پر رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا ایک جنگ سے واپسی پر, کہ رجانا من الجہاد الاصغر من الجہاد الاکبر, کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں. اور بڑا جہاد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی جو ناجائز خواہشات ہوں ان کو کنٹرول کرے اور اس سے مقابلہ کرے, یہ بھی جہاد ہے. تو جہاد کی بہت سی صورتیں ہیں اور اس کی ایک صورت جو ہے وہ قتال بھی ہے, جس کو لڑائی کہتے ہیں آج کے مفہوم میں, یا جنگ کہتے ہیں. کہ اگر آپ کے اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے دفاع اور ڈیفنس کے لیے آپ کو حق ہوتا ہے کہ اگر مجبوری ہو تو آپ ویپن بھی اٹھا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں.
مغرب میں جہاد کا لفظ انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کی علامت بن کر رہ گیا ہے, مولانا جالندری نے اسے افسوسناک قرار دیا.
اصل میں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط تاثر ہے. جیسے بہت سی چیزیں غلط استعمال ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک پھیلائی ہوئی چیز ہے, اس کا زمینی حقائق سے تعلق نہیں ہے. جہاد اور فساد یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اور جہاد اور دہشت گردی بھی الگ الگ چیزیں ہیں. جہاد کا دہشت گردی سے اور دہشت گردی کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح فساد اور چیز ہے اور جہاد اور چیز ہے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ ان اصطلاحوں کا جو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اس کی تردید ہونی چاہیے اور اس کو واضح کیا جانا چاہیے کہ یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے, اور یہ دہشت گردی ہے, یہ جہاد نہیں ہے, یہ خلط ملط کر دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عالمی دنیا کو بھی یہ چاہیے کہ وہ دہشت گردی کی ایک تعریف کریں. آج تک ہماری کسی بھی فورم پر متعلقہ قوتوں نے دہشت گردی کی کوئی جامع تعریف نہیں کی, اس لیے وہ جہاں جی چاہتا ہے اپنے جہاں مفادات ہوں تو وہاں دہشت گردی قرار دے دیتے ہیں, اور جہاں پر اپنے مفادات دوسری نوعیت کے ہوں تو کہہ دیتے ہیں یہ آزادی کی جنگ ہے, یہ آزادی کی جدوجہد ہے. تو اس طرح پر ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے.
قاری محمد حنیف جالندری کا کہنا ہے کہ اب تک پاکستان میں 3 فتوے جاری کیے گئے ہیں اور ان کا اعلان حکومت اور علماء دین کی مشاورت کے بعد کیا گیا.
ایک یہ کہ قتل ناحق یہ ناجائز ہے, اور دوسرا یہ کہ مسلح جدوجہد اسلام کے خلاف ہے, اور تیسرا یہ کہ کسی بھی فرد کو یا گروہ یا جماعت کو از خود جہاد کا اعلان کرنے کا حق نہیں ہے, یہ حاکم وقت اور ریاست کا حق ہے.
مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صوبہ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کا مرض بدستور پھیلتا جا رہا ہے. صحت کے ماہرین اس کے انسداد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
ایک ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود صوبہ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے مرض پر پوری طرح سے قابو نہیں پایا جا سکا ہے. جبکہ اس دوران ڈینگی سے متاثرہ 45 مریض انتقال کر چکے ہیں اور ہزاروں اب بھی اس مرض میں مبتلا ہے۔ محکمہ صحت کی بھرپور کوششوں کے باعث صوبے کی ایک درجن کے لگ بھگ اضلاع میں ڈینگی کو وبائی صورت اختیار کرنے سے تو روک لیا گیا، لیکن ضلع پشاور میں صورتحال اب بھی تشویشناک ہے۔ حالیہ ہفتوں میں نوشیرہ، ہنگو، شانگلہ، بنیر اور سوابی سمیت 12 مختلف اضلاع سے ڈینگی کے قابل ذکر کیسز رپورٹ ہوئے تھے، لیکن حکام کے بقول وہاں موسم تبدیل ہونے کے باعث صورتحال اب قابو میں ہے اور مزید لوگوں کے ڈینگی سے متاثر ہونے کے امکانات کم ہے۔ اطلاعات کے مطابق پشاور سمیت 13 اضلاع سے 60,000 سے زائد افراد کی طبی تجزیے کیے گئے، جن میں سے 12,632 میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی اور ان میں سے 11,500 سے زائد کا تعلق ضلع پشاور سے بتایا جاتا ہے۔ اس ضلع میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقے تحکال اور پشتخرہ کے ہیں اور مرنے والے 45 مریضوں میں سے بھی اکثریت انہی دو علاقوں کے رہنے والوں کی تھی۔ صوبائی محکمہ صحت کے ایک عہدیدار ڈاکٹر شاہین نے ہفتے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 90% سے زائد کیسز اب بھی ضلع پشاور سے ہی رپورٹ ہو رہے ہیں، جبکہ تمام متعلقہ محکمے صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
97.5% کیسز جو ہیں تو ابھی تک ضلع پشاور میں ہی ہے، باقی اضلاع میں ابھی تک جو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں شروع میں کچھ آئے تھے، اب چونکہ وہاں پہ بھی سیزن چینج ہو رہا ہے تو وہاں پہ ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے، اور الحمدللہ کم از کم ان اضلاع تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کوئی میجر مسئلہ نہیں ہے۔ جو ابھی تک مریض ہیں وہ تو ہیں، لیکن کوئی مزید بڑھنے کے بہت زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت کی ٹیمیں باقاعدگی سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے وہاں صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہیں اور پشاور میں رونما ہونے والے ڈینگی کے مسئلے کے پیش نظر 6 ماہ کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت اس موجودہ صورتحال اور مستقبل میں ایسی کسی وبا کو پھیلنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ پنجاب کے محکمہ صحت کی طرف سے بھی ڈینگی کے مریضوں کے علاج کے لیے طبی ٹیم پشاور آئی تھی، جس نے ہزاروں افراد کے طبی تجزیے کیے اور ان میں ادویات بھی تقسیم کیے۔ محکمہ صحت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے متعلقہ محکموں کی مدد کرے اور اپنے گھروں سمیت گرد و پیش کو صاف رکھتے ہوئے حفاظتی تدابیر پر عمل کرے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
نیٹ نامی طوفان ہفتے کے روز خلیج میکسیکو کے وسط میں مزید طاقت حاصل کرتا جا رہا ہے اور تیزی سے امریکہ کے خلیجی ساحل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ہفتے کے شب یہ طوفان اپنا زور دکھائے گا۔ اس میں ہواؤں کی رفتار 130 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی جاتی ہے۔ اور وائس آف امریکہ کے ایزابیلا چچولی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر مزید تفصیل بتاتی ہیں۔
نیو آرلینز کے میئر مچ لینڈریو نے جمعے کے روز شہریوں کو بتایا کہ انہوں نے ہفتے کی شام سے اتوار کی صبح تک لازمی کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا،
The National Weather Service has cautioned that the majority of the serious impact and storm surge will likely occur overnight, which is another reason. The major impact that hits the
National Weather Service یعنی قومی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ طوفان میں سب سے زیادہ تیزی اور اس کا شدید اثر رات کے وقت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نیو آرلینز اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں طوفان کا بڑا اثر ہفتے کی رات 10 بجے اور اتوار کی صبح ہوگا۔ اندھیرا ہوگا اور خطرہ زیادہ ہوگا، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ لوگ سڑکوں پر آئیں۔ نیٹ نامی طوفان وسطی امریکہ سے گزرتے ہوئے کم از کم 20 جانیں لے چکا ہے۔ نائب صدر روزیریو موریلو نے بتایا ہے کہ کم از کم 11 لوگ نکاراگوا میں ہلاک ہوئے اور 7 دیگر لاپتہ ہیں، جبکہ ہزاروں لوگوں کو سیلاب کی وجہ سے اپنے گھر چھوڑنے پڑے ہیں۔ کوسٹا ریکا میں ہنگامی عہدیداروں کے مطابق مرنے والے 8 افراد میں 2 بچے بھی ہیں۔ ہنڈراس میں ہنگامی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایل سلواڈور میں اچانک طغیانی کے باعث 2 نوجوان دریا میں ڈوب گئے اور 1 شخص مٹی کا تودہ گرنے سے ہلاک ہو گیا۔ امریکی ریاستوں الاباما، فلوریڈا اور میسیسیپی میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ امریکہ کے شمالی خلیجی ساحل کے بعض علاقوں میں طوفان کے بارے میں جگہ جگہ انتباہ لگا دیے گئے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
لاس ویگس کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ معصوم لوگوں پر فائرنگ کرنے والے کا مضموم اقدام کے پیچھے پناہ مقصد کیا تھا. اس حملے کے نتیجے میں 58 افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے. لاس ویگس پولیس کے سربراہ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ پولیس کو ابھی تک یہ سراغ نہیں ملا کہ اسٹیفن پیڈرک نے اپنے ہوٹل کے کمرے سے اندھا دھند فائرنگ کیوں کی. مزید تفصیلات شہناز نفیس بیان کرتی ہیں.
شیریف کیون مکماہل نے صحافیوں کو بتایا کہ پولیس ابھی تک ملزم کے رویے اور اس حملے کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے.
Well, more than 1,000 leads in this investigation. While some of it has helped create a better profile into the madness,
اب تک ہم نے 1,000 سے زیادہ امکانی شواہد پر کام کیا ہے. ان میں سے بعض شواہد مددگار ثابت ہوئی ہیں. تاہم ہم ابھی تک یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ اس حملے کے اصل محرکات کیا تھے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم تفتیش میں اس حملے سے متعلق تمام ممکنہ پہلوؤں کو سامنے رکھ رہے ہیں. یہ الفاظ تھے شیریف کیون کے. ہوٹل کے ملازمین نے بتایا ہے کہ حملہ آور پیڈک نے خصوصی طور پر بالائی منزلوں کے کمرے میں ٹھہرنے کی درخواست کی تھی جہاں سے راؤٹ 91 کے ہارویسٹ میوزیکل فیسٹیول پر نظر پڑتی ہے. تفتیش کاروں نے پیڈک کے ہوٹل روم کے اندر سے 23 بندوق اور 12 بمپ سٹاک آلات برآمد کیے ہیں جن سے ایک رائفل لگاتار فائر کرنے کے قابل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ریاست نیویڈا میں پیڈک کے 2 گھروں سے مزید 26 بندوقیں برآمد ہوئی ہیں. جمعرات کے روز لاس ویگس پولیس کو ایک گاڑی ملی ہے جسے شامل تفتیش کیا گیا ہے. تفتیش کاروں کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ حملہ آور پیڈک نے اس میوزک فیسٹیول سے ایک ہفتہ پہلے بھی لاس ویگس کے اسی ہوٹل میں 2 کمرے بک کروائے تھے جہاں لائف از بیوٹیفل کے نام سے ایک میوزک فیسٹیول منعقد ہوئی تھی. جبکہ اگست کے مہینے میں بھی شکاگو کے ہوٹل میں پیڈک نے 2 کمرے بک کروائے تھے جہاں ایک میوزک فیسٹیول میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی. شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ میانمار سے روہنگیاز کی بے دخلی بند نہیں ہوئی. وہ 25 اگست سے اب تک 500,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان بھاگ کر ہمسایہ ملک بنگلہ دیش میں پناہ لے چکے ہیں. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر سے سنیے.
ترک وطن کی بین الاقوامی تنظیم IOM نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ہر روز تقریباً 2,000 روہنگیا پناہ گزین بنگلہ دیش میں کاکسس بازار پہنچ رہے ہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ شمالی ریاست رکھائن کی سرحد پار کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. اقوام متحدہ میں انسانی ہمدردی کے امور کے نائب سیکرٹری جنرل اور ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارک لوکاک حال ہی میں کاکسس بازار سے واپس آئے ہیں. وہ اسے دنیا میں پناہ گزینوں کا تیز ترین اور دلدوز بحران قرار دے رہے ہیں. بنگلہ دیش میں اپنی موجودگی کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے پناہ گزینوں کے میانمار کی فوج کے ہاتھوں ایزا رسانی اور ناروا سلوک کی خوفناک داستانیں سنی ہیں.
I sat down with 24 women who had also fled and they told me their stories of being forced to watch while their
میں ایسی 24 خواتین کے ہمراہ بیٹھ گیا جو بھاگ کر آئی تھی. انہوں نے مجھے اپنی داستانیں سنائیں کہ کیسے انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے سامنے اپنے شوہروں، اپنے والد، اپنے جوان بیٹوں کو مرتے ہوئے دیکھیں. آبرو ریزی اور جنسی ایزا رسانی کی داستانیں، کہانیاں اپنے جلتے ہوئے گاؤں کو چھوڑ کر بھاگنے کی. اقوام متحدہ نے بنگلہ دیش میں 12,00,000 روہنگیا کی مدد کے لیے $43,40,00,000 مختص کیے ہیں. لوکاک کہتے ہیں کہ 23 اکتوبر کو جنیوا میں عطیات جمع کرنے کے لیے کانفرنس بلائی جا رہی ہے. وہ باور کرواتے ہیں کہ روہنگیا بحران میانمار سے شروع ہوا اور اس کا حل بھی میانمار میں ہونا چاہیے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
لندن پولیس نے بتایا ہے کہ شہر میں نیچرل ہسٹری میوزیم کے قریب آج ہفتے کے روز گاڑی کے ایک واقعے میں متعدد راہگیر زخمی ہو گئے. پولیس نے بتایا کہ ایک شخص کو اس سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس واقعے کے محرکات کے بارے میں چھان بین جاری ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ چونکہ ابھی چھان بین کی جا رہی ہے اس لیے یہ کہنا قابل از وقت ہے کہ کیا اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا جائے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کالرا ویکسین کے 900,000 خوراک بنگلہ دیش روانہ کر دیے گئے ہیں جو ہفتے کے روز کاکسس بازار پہنچ جائے گے. اس کا مقصد روہنگیا مہاجر کیمپوں میں ہیضے کی بیماری کو پھیلنے سے روکنا ہے. بڑے پیمانے پر ٹیکے لگوانے کی یہ مہم 10 اکتوبر منگل کے روز سے شروع ہو رہی ہے. جنیوا میں عالمی ادارہ صحت کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
25 اگست سے لے کر اب تک 500,000 سے زیادہ روہنگیا پناہ گزین میانمار میں جاری تشدد کی وجہ سے بنگلہ دیش میں پناہ لے چکے ہیں. بنگلہ دیش کے کاکسس بازار میں مہاجر کیمپ ان روہنگیا لوگوں سے کھچاکھچ بھرے ہوئے ہیں جن کو ہیضے کی بیماری کے خطرات کا سامنا ہے. ہیضے کی بیماری آلودہ پانی، خوراک اور سینیٹری کی خستہ حالت کی وجہ سے پھیلتی ہے. عالمی ادارے صحت کے ایک ترجمان ٹیرک جیسے ریوک کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کی اس مہم کا مقصد ان کیمپوں میں ہیضے کی وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے.
ٹارگٹ پاپولیشن از 650,000 پیپل. Every individual above age of 1.
اس مہم کا ہدف 650,000 افراد ہیں جن کی عمریں 1 برس سے زیادہ ہے. اس مہم میں 200 سے زیادہ ٹیمز، ویکسینیٹرز اور رضاکار حصہ لیں گے. اس مہم کا دوسرا دور 2 ہفتے بعد شروع ہوگا. مسٹر جیسے ریوک کا مزید کہنا تھا کہ 250,000 بچوں کو جن کی عمریں 1 سے 5 برس کے درمیان ہے مہم کے دوسرے حصے میں ٹیکے لگوائے جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ روہنگیا پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے والے بنگلہ دیشیوں کو بھی اس مہم میں شامل کیا جائے گا. پناہ گزینوں کے عالمی ادارے کے ایک ترجمان جول ملمن کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش نے پناہ گزین کیمپوں کے لیے مزید 1,000 ایکڑ زمین مختص کرنے کا اعلان کیا ہے. تاہم امدادی اداروں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس انسانی بحران کا حل کیمپوں کو تعمیر کرنا نہیں ہے بلکہ میانمار کی حکومت کو قائل کرنا ہے کہ وہ ماحول کو جلد از جلد سازگار بنائیں تاکہ روہنگیا پناہ گزین واپس اپنے گھروں کو لوٹ سکیں. شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ہفتے کے روز بارسلونا، میڈرڈ اور اسپین کے دیگر شہروں میں ہزاروں مظاہرین جمع ہوئے جبکہ کیٹالونینز گزشتہ ہفتے آزادی کے لیے ریفرینڈم کے واسطے اسپین سے علیحدگی پر زور دے رہے ہیں. کیٹالونیا کی علیحدگی کے حامی ریلی کے منتظمین نے مظاہرین سے کہا تھا کہ وہ سفید کپڑے پہنیں اور اسپین یا کیٹالونیا کا کسی قسم کا کوئی جھنڈا نہ لہرائیں. مظاہرین کے منتظمین جس نعرے کو فروغ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لیٹس ٹاک، یعنی آئیے بات کریں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز نیشنل ہسپانک ہیریٹیج منتھ منانے کے لیے وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کا اہتمام کیا. انہوں نے اس موقع پر پورتو ریکو کے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جو گزشتہ دنوں آنے والے طوفان ماریا کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. مزید تفصیلات سحر ماجد کی زبانی جیف کسٹر کی رپورٹ میں.
ہسپانوی امریکی رہنماؤں اور دوسرے مہمانوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بتایا کہ وہ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ ابھی پورٹو ریکو کے دورے سے لوٹے ہیں جہاں انہوں نے امدادی ٹیمز اور سرکاری حکام سے ملاقات کی جو پچھلے ہفتے آنے والے طوفان ماریا سے متاثر ہونے والے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اس طوفان کے باعث 34 لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور جزیرے کا ایک بڑا حصہ تازہ پانی اور بجلی سے محروم ہو گیا. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے اس حصے کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے پرعزم ہیں. صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پورٹو ریکو کی دوبارہ تعمیر مکمل نہ کر لیں. انہوں نے کہا کہ یہ وقت مشکل ضرور ہے لیکن انہیں یقین ہے کہ وہاں کے لوگ بہت مضبوط ہیں اور اس مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. انہوں نے مزید بتایا کہ وہ منگل کے روز پورٹو ریکو کے گورنر ریکارڈو روزیلو سے ملے تھے. صدر ٹرمپ کے مطابق ریکارڈو ایک قابل رشک انسان ہیں اور وہ پورٹو ریکو کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی حکومت امریکی شہریوں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے ہر دن کوشش کر رہی ہے اور ساتھ ہی امریکہ کے نصف مغربی حصے کے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی سرگرم ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کیوبا کی کمیونسٹ حکومت کو تجارتی بندش سے مستثنا نہیں کیا ہے اور وہ وینزویلا کے لوگوں کے ساتھ ہیں جو نکولس مڈورو کے ظلم جھیل رہے ہیں. سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر اسد نذیر تھے، پروڈیوسر میرے ساتھ گل رخ تھیں اور انجینئر کرس بائنم. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویور ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارے ان پروگراموں کو سماعت فرمائیے. ابھی اس نیوز شو کے بعد آپ ہمارا پروگرام سنیں گے صدائے جہاں، جو وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک پاکستان کی ایک مشترکہ پیشکش ہے. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے رہیں. اب نیوز شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بہجت کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.